اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، آج کے دن دو سوروں کو ہمیں کور کرنا ہے، سورہ شمس اور سورہ لیل۔ قرآن مجید کا 91 نمبر کا سورہ، 91st چیپٹر سورہ شمس، مکی سورہ ہے اور 15 آیتوں پر مشتمل ہے، مختصر سورہ ہے، چونکہ اس میں پروردگار عالم نے بسم اللہ کے فوراً بعد سورج کی والشمس سے کہہ کر قسم کھائی ہے، لہٰذا اس کا نام سورہ شمس قرار پایا۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد نفس کے حوالے سے جو فجور اور تقویٰ کا الہام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ کیا انسان نے ایفرٹس کرنی ہے اور اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی شعاؤں کی قسم، یعنی ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ سورج اپنے پیک پر آتا ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب دوپہر کو سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے اور اس کی جو روشنی ہے وہ اپنی پوری پیک پر ہوتی ہے، پرائم پر ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورج کی بھی قسم کھائی اور اس وقت کی قسم کھائی کہ جب سورج اپنے پرائم پر ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اب یہ چیز جو سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ فل مون کے موقع پر ہوتی ہے، جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے، کہ سورج گویا غروب ہو رہا ہے اور چاند دوسری طرف سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اب اس کے بعد دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اذا جلاها، جب وہ اس کو نمایاں کر دے۔ اب یہ جو نمایاں کر دے تو وہ کس کو کر دے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ تو ایک تو بات کہی گئی کہ یہ زمین کی طرف پلٹ رہی ہے، اور جو اس آیت کا انداز ہے اس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا جا رہا ہے، لفظ ارض اس سے پہلے نہیں آیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی کہ نہیں، یہ جو وہ نہار اذا جلاها ہے، یہ خود سورج کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی دن کی قسم کہ جب وہ اس سورج کو نمایاں کر دے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ذہن میں اس خیال آتا ہے کہ سورج دن کو نمایاں کرتا ہے یا دن جو ہے وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو وقت ہے اس کے اوپر ہی سورج ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا ایک پراپر ٹائم ہے کہ جب زمین کی جو گردش ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ وہ سورج کے سامنے آ جائے، تو اس کے بعد پھر سورج نمایاں ہوگا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے جو زمین ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے اور وہاں پر دن کا وقت آ جاتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ زمین کی اس گردش کی وجہ سے وہ سورج کے سامنے آ گئی، لہٰذا اس نے گویا سورج کو نمایاں کر دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب رات سورج کو ڈھانپ لے، یعنی ایک مرتبہ پھر تاریکی چھا گئی، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ٹائم ہے وہ اس طرح کا ہو گیا کہ اب سورج زمین کے اس حصے کے سامنے نہیں ہے، وہ دوسری طرف ہے، تو اس حصے کی طرف نہیں ہے، لہذا رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ وَسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی قسم، یعنی خود خدا کی قسم۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس کو بچھانے والے کی قسم کہ جس نے اس کو بچھونا بنایا۔ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کا تصویہ کرنے والے کی قسم کہ جس نے اس کے اندر ایک پروپورشن قائم کیا ہے، ایک اس کے اندر بیلنس رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور گفتگو ہے، اور وہ یہ کہ جو ماں یہاں پر استعمال ہوا ہے، وَسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، تو عام طور پر ماں استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اور ذوی العقول کے لیے یعنی جو صاحبان عقل ہوتے ہیں ان کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا پھر بہت سارے مفسرین نے ماں کو مائے مصدریہ لے کر اس کی تعویل کی ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ جس کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، بلکہ ہمیں مختلف موقعوں پر ماں بھی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے خود قرآن مجید کے اندر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ میں جو ماں کا لفظ ہے، جو اس میں شادی اور نکاح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جو اذن دیا ہے کہ جو خواتین تمہیں پسند ہو اس میں سے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ماں کا لفظ جو ہے وہ بھی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں دلچسپی ان احباب کی زیادہ ہوگی کہ جو عربی سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم خلاصتاً دیکھیں کہ یہ 11 قسمیں کیا تھیں۔ نمبر 1، سورج کی قسم اور اس کی پھیلتی ہوئی شعاؤں کی قسم۔ نمبر 2، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے سامنے آتا ہے۔ اب یہ قسموں کے اعتبار سے تین ہو گئیں، سورج کی قسم، اس کی پھیلتی ہوئی شعاؤں کی قسم دو، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد دن کی قسم، پھر اس کے بعد رات کی قسم، پھر آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، یہ سات قسمیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد زمین کی قسم، اس کو بچھانے والے کی قسم، اور پھر نفس کی قسم اور اس میں تسویہ کرنے والے کی قسم، یہ 11 قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے کیا بات بیان فرمائی ہے، 11 قسموں کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ فالہمھا فجورھا وتقواھا، وہ اسی نفس سے متعلق ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے الہام کیا ہے فجور کو بھی اور تقویٰ کو بھی۔ پروردگار عالم نے یہ جو ایک بیلنس رکھا ہے، پہلے تو وہی سواہا کے جو لفظ کے ذریعے سے سمجھایا کہ دونوں طرح کے پوٹینشلز انسان کے نفس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خود انسان کے جسم کو بھی نفس کہا گیا ہے، انسان کے اندر جو روح ہے اس کو بھی نفس کہا گیا ہے، اور جو دونوں کا جو مشترکہ نتیجہ ہے اس کو بھی نفس کہا گیا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اس پوٹینشل کی بات کی ہے کہ جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اس کی روح کے اندر۔ فالہمھا فجورھا وتقواھا، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ منزل بھی آ سکتی ہے کہ جہاں اتنا زیادہ پاکیزگی کو ایک انسان حاصل کرے کہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے، اور اس کے نتیجے میں وہ پروردگار عالم سے رضایت کو حاصل بھی کر لے اور خداوند متعال سے راضی بھی ہو، یعنی خدا بھی اس سے راضی ہو، وہ بھی خداوند متعال سے راضی ہو۔ یہ سورہ فجر کے اختتام پر ہم پڑھ چکے ہیں، مگر اس کے لیے ایک انسان کو ایفرٹ کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، اور وہ محنت کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو پاک کیا، یعنی جو اس کو نفس دیا گیا تھا اس کے اندر پوٹینشیل تو دونوں طرح کا تھا، فجور بھی تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ فاجر بن سکتا تھا، اس کے اندر پوٹینشیل تقوی کا بھی تھا جس کے ذریعے سے وہ متقی بن سکتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اگر اس نے پاکیزگی کی راہ کو اختیار کیا تو ہوگا یہ کہ وہ تقوی کو ڈومیننٹ کرے گا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو فجور والا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا چلا جائے گا، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، عقل کو ڈومیننٹ کرے گا، علم کی روشنی میں جو وحی کا پیغام اسے ملا ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، ان کے ذریعے سے نماز شب پڑھ کر، روزہ رکھ کر، دیگر عبادتوں کو انجام دے کر، وہ اپنے اندر اس تقویٰ کو ڈومیننٹ کرے گا، جو پوٹینشیل اس کے اندر تھا اس کو وہ اوپر لے کر آئے گا۔ اگر ایسا اس نے کیا تو پروردگار عالم نے یہاں پر خلاصہ تن بیان کر دیا کہ جس نے اس پاکیزگی کو اختیار کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اس کو پامال کر دیا، یعنی برعکس اگر کر دیا کہ بجائے اس کے کہ تقویٰ اوپر آتا اس نے فسق و فجور کو ڈومیننٹ ہونے کا موقع دیا، تو اختیار تو بہرحال اسی کا ہے۔ خود شیطان کے جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میدان قیامت میں وہ یہ کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم، کہ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ اختیار تمہارا تھا کہ تم کس کو اوپر لے کر آتے ہو اور کس کو تم لوگ نیچے رکھتے ہو، تو پرائیورٹی لسٹ تو ہم ہی کو بنانی ہے کہ ہم تقویٰ کو اوپر رکھیں اور فسق و فجور کو نیچے رکھیں اور اس کو کنٹرول کریں، اس کو ڈومیننٹ نہ ہونے دیں۔ وہ اگر ہم نے کر لیا تو پروردگار عالم کی طرف سے کامیابی کی سند یہاں پر دی جا رہی ہے کہ قد افلح من زکا وقد خاب من دساها۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسمیں کھائی گئیں، قسمیں کھانے کے بعد نفس کی قسم پر اس کو کنکلوڈ کیا گیا، پھر جواب قسم آ گیا ان پوٹینشلس کے حوالے سے، اور نتیجہ بھی دے دیا گیا اور ایفرٹس بھی بتا دی گئیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ماضی کی قوموں میں سے ایک قوم کی مثال دیتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کذبت سمود و بتغواہا، قبیلہ سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ ان کے درمیان جناب صالح علیہ السلام وہ یہی پیغام دے رہے تھے، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، مگر انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا کیا، ان کے نفس کے اندر بھی یہ دونوں پوٹینشلز موجود تھے، مگر انہوں نے فسق و فجور کو اوپر آنے دیا، ایز اے ریزلٹ وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ماضی کے اندر مثالیں گزر چکی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ والی ہے، قوم سمود، انہوں نے اپنی سرکشی کے ساتھ کیا کیا، نمبر ایک تکذیب کی، رسول کی تکذیب کر دی، خدا کی تکذیب کر دی، قیامت کو جھٹلا دیا، اور پھر پریکٹیکلی انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، ازم باسا اشقاہا، جب ان میں کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا جس کا نام بھی آیا ہے قدار، کہ جس نے اس کام کو انجام دیا تھا، وہ بہت زیادہ شقی، اشقا یعنی شقی ترین شخص تھا۔ یہاں پر اس روایت کو بھی یاد کر لیجئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اشقل اولین اور اشقل آخرین، ان کا تعارف کروایا کہ جو ماضی کے اندر شقی ترین افراد گزرے ہیں ان کے اندر وہ شخص تھا کہ جس نے جناب صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس کو ناقت اللہ پروردگار عالم نے کہا، اس ناقت اللہ کو، اس اللہ کے ناکے کو ذبح کر دیا، بلکہ اس کو ہلاک کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کے پیر کاٹ کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ پروردگار عالم نے اس کے اس جرم کو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اولین میں، یعنی جو گزشتگان ہیں، ان میں جو شقی ترین شخص تھا وہ وہی تھا کہ جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس قوم کے اندر، یعنی آخرین کے اندر، اب جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں جو شقی ترین شخص ہے وہ وہی ہے کہ جو مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ علی، جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ اس وقت کھلا جب عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت سے حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو اشکل اولین اور اشکل آخرین، یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سمود والوں نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، جب ان میں کا شقی ترین شخص وہ کھڑا ہوا، وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، وہ جناب صالح علیہ السلام نے، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یعنی یہ اونٹنی یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اعجاز کے ذریعے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئی ہے، اسے معمولی اونٹنی مت سمجھنا۔ یہیں پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں اپنی اہمیت کی وجہ سے خدا سے منسوب ہوتی ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ نہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس میں رہتا ہے، نہ ناقۃ اللہ کو ناقۃ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر سواری کرنی ہے۔ مگر یہ صرف ان کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، ان کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے، جس کے بعد ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے تو یہ بھی نسبت ہی کی وجہ سے ہے، اور جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، وہ بھی نسبت کی وجہ سے ہے۔ وہاں پر اس کو ظاہر کے اوپر حمل نہیں کیا جائے گا، مجاز کے اوپر حمل کیا جائے گا۔ تو ناقۃ اللہ ہے وسقیاہا، کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی کا، اس کی سیرابی کا خیال رکھنا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ پانی کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا کہ یہ اس کے پینے کا وقت ہے، پانی سے سیراب ہونے کا وقت ہے، اور یہ تمہارا وقت ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلا دیا ان کو اور اس ناکے کو پے کر ڈالا، یعنی اس کے پیر کاٹ ڈالے، جس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا۔ اب یہاں پر پھر ایک نقطہ ہے جو قابل توجہ ہے کہ ایک طرف پروردگار عالم نے کہا اشقاہا، کہ وہ جو شقی ترین تھا وہ کھڑا ہوا، اور یہ تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ اسی نے اس جرم کو انجام دیا تھا، مگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جمع کا صیغہ آ گیا کہ فَأَقَرُوهَا، ان لوگوں نے اسے پے کر ڈالا، اس کے پیر کاٹ ڈالے اور اس کو قتل کر دیا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اگر ایک شخص کسی قوم اور کسی جماعت کی نمائندگی کے اندر اس کام کو انجام دے رہا ہو تو کام ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ پوری جماعت ذمہ دار ہوتی ہے، جس کے بعد ہمیں زیارت وارثہ کے وہ الفاظ بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ کے اوپر کہ جس نے آپ کو قتل کیا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، اللہ کی لعنت ہو اس گروہ کے اوپر کہ جس نے آپ پر ظلم کیا، اور پھر اس کے بعد تیسرا جملہ آتا ہے کہ لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، کہ اللہ کی لعنت ہو اس گروہ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے یہ سنا اور وہ اس کے اوپر راضی ہوئے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں، ان کے راضی ہونے کی وجہ سے اس کے قتل کی نسبت بھی ان کی طرف دی جا رہی ہے، اس پوری جماعت کی طرف، اس پوری قوم سمود کی طرف۔ پروردگار فرماتا ہے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، جس پر ان کے پروردگار نے ان پر آفت ڈال دی، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، فسواہا، اور اس بستی کو زمین کے برابر کر دیا، یعنی بالکل تباہ و برباد کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور خدا کو اس کے انجام کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی خدا کو کسی سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی یہ کر دے گا یا وہ کر دے گا، سب کو خدا سے خوف زدہ ہونا چاہیے، خدا وند متعال کو کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کو ذرا پیچھے سے لنک کر لیجئے، تو اس آئینے میں شکل دیکھنے کا اور چہرہ دیکھنے کا پروردگار عالم نے گویا موقع فراہم کیا ہے، انسان سے یہ کہا کہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے، فسق و فجور بھی اس کے اندر ہے، تقویٰ بھی اس کے اندر ہے۔ تمہیں دعوت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ پاک و پاکیزگی کو اختیار کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، فسق و فجور کو اوپر مت آنے دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور دیکھ لو، سمود والوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ ناکام ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں انہیں عذاب پروردگار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر یہ سورہ شمس مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ لیل۔ یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 ہے، 92nd چیپٹر۔ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کی 21 آیتیں ہیں۔ چونکہ اس میں بسم اللہ کے فوراً بعد پروردگار عالم نے رات کی قسم کھائی ہے، لہذا اس نسبت سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ لیل۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس کے مطالب کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کے ساتھ اس کا ایک لنک بھی سمجھ میں آتا ہے، وہاں پر بھی پروردگار عالم نے جو قسمیں کھائی تھیں اس کے اندر رات کا تذکرہ موجود تھا۔ اب یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلا، اور دن کی قسم جب وہ جلوگر ہو، جب نمایاں ہو جائے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سورج کی قسم ان دونوں قسموں کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ سورج کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں گویا دن جو ہے جلوگر ہو جاتا ہے، سورج کے سامنے سے ہٹ جانے کی وجہ سے، غروب ہو جانے کی وجہ سے رات چھا جاتی ہے۔ اب یہاں پروردگار عالم نے تیسری قسم میں ہی خود کا ذکر کر دیا، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم کہ جس نے خلق کیا مرد کو بھی اور عورت کو بھی، یعنی انسانوں کے درمیان یہ جو ایک کمبینیشن ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ ویسے تو پوری کائنات کے اندر ون وے اور دا ادر یہ زوجیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر خاص طور پر جو متوجہ کیا ہے وہ انسان کے اندر جو مرد اور عورت کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے اگلے جملے سے کہ جس میں پروردگار عالم نے مخاطب کیا ہے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، یقیناً تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، پراگندہ ہیں، بکھری ہوئی ہیں۔ کچھ کوششیں بہت اچھی ہیں، بہت اپریشیبل ہیں، اور کچھ کوششیں ایسی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں، انہیں کو آگے الیبوریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو آپ پیچھے سے اگر ذرا سا جھوڑ لیں اور دیکھ لیں، سورہ شمس کے اندر پروردگار عالم نے یہی بتایا تھا کہ نفس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے۔ تو اب جو کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس میں تقویٰ کو اوپر آنے کا موقع دیا ہے، ان کی کوششیں بڑی پازیٹیو ہوں گی، بڑی اپریشیبل ہوں گی، اور وہ کہ جنہوں نے فسق و فجور کو اوپر آنے کا موقع دیا ہے اور تقویٰ کو مغلوب کر دیا ہے، تو ان کی کوششیں پھر بڑی نیگیٹو ہوں گی، ان کے اعمال بڑے منفی ہوں گے۔ تو اب پہلے پروردگار عالم جو پازیٹیو ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں، جنہوں نے بڑا پازیٹیولی اس دنیا کے اندر اپنے رول کو نبھایا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو وہ کہ جو عطا کرتا ہے اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو اچھائی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے تین چیزوں کو بیان کیا، ایک تو آتا یعنی یہ سخی ہوتے ہیں، یہ دینے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اب یہ دینا مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یہ علم دینے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ہمدردی کے دو بول بولنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، مگر فوراً جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ مال ہے، کہ مالی اعتبار سے یہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دیتے ہیں، کم ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں۔ واتقا، یہ ان کے اندر وہ اخلاقی صفت ہے کہ انہوں نے اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کیا ہے، جو ان کے اندر پوٹینشیل تھا وہ اس کو کلٹیویٹ کرتے چلے گئے، اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اس کو اور زیادہ نکھارا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی ہے انہوں نے اچھی باتوں کی، اچھی باتوں کا انہیں یقین تھا تو پھر انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اب یہاں پر حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی کہ اچھی باتیں ساری، تو پورا دین اس کے اندر آ گیا، اور ان کی تصدیق کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سارے جتنے جملہ عقائد ہونے چاہیے تھے ان سب کو انہوں نے مانا اور اس کی تصدیق کی۔ ایک خاص اینگل وہ آخرت کے حوالے سے ہے، جیسے کہ ہم قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم کے وہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل ہر ایک کے لیے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے پروردگار عالم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ وہاں پر اس لفظ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، تو صاحب تفسیر نمونہ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور اس میں وزن بھی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حسنہ کے لفظ میں کافی وسعت ہے اور پورا دین اس میں آ سکتا ہے، مگر خاص طور پر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وعد اللہ الحسنہ، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی اچھی جزاؤں کا، اجر کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں حسنہ پورے دین کی، خاص طور پر جو قیامت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہے اس کا انہوں نے یقین رکھا اور اس کی تصدیق کی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جب یہ اس طرح سے ایفرٹس کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم آسانی دیتے ہیں انہیں آسان منزل تک پہنچنے کی۔ یعنی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں تو بظاہر تو یہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں بھی رکھے، تقویٰ بھی پیدا کرے، زحمت بھی اٹھائے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو سورہ بلد میں ہم پڑھ چکے ہیں فلق تہم العقبہ، کہ اس نے ہمت نہیں کی کہ وہ اس گھاٹی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کو مشکل لگ رہا تھا، مگر یہ مشکل کب تک تھا؟ جب تک اس نے کمر ہمت نہیں باندھی تھی۔ ونس اس نے کمر ہمت باندھ لی تو اب پھر پروردگار عالم کی طرف سے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات آ جائیں گی۔ ظاہر ہے کسی چیز کو آسان یا مشکل محسوس کرنا یہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، پروردگار عالم کی طرف سے اگر توفیقات ملنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ مشکل مشکل نہیں رہتی، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جن کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ کے لیے ایسے افراد بھی آپ کو ٹکرائیں گے اور ملاقات ہوگی ان لوگوں سے کہ جن کے لیے نماز شب پڑھنا بھی بہت آسان ہے۔ تو وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے، اور یہ بھی ہیں کہ جن کے لیے نماز شب پڑھنا بہت آسان ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، یہ ان کا اخلاق بنتا چلا جاتا ہے۔ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات شامل حال ہوتی ہیں، جو سورہ عنکبوت کے اندر ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے پھر ہم حتمن اس کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، ہم اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم اسے گرنے نہیں دیتے ہیں، پھر ہم اسے اور زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وہ امام بم بخیلا وسطنا، یہ جو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے پہلے یہ کہا تھا کہ تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں، الگ الگ ہیں، تو ایک گروہ کا تذکرہ تو یہاں پر آ گیا جو بڑا پازیٹیو ہے۔ اب اس کے بعد بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ، وہ اما من بخیلا وسطنا، اور وہ کہ جس نے بخل کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ بخل عطا کے مقابلے پر ہے، وہ جو عطا کرنے والے تھے جن کے دل بڑے تھے ان کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جو مائزر ہیں، کہ جن کے پاس ہے مگر یہ دینا نہیں جانتے، جن کے ہاتھ کھلتے نہیں ہیں دوسروں کو دینے کے لیے۔ وسطنا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا تھا، خدا سے بھی بے نیاز سمجھ لیا تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس مال و دولت ہمارے پاس موجود ہے تو اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہم خدا سے بھی بے نیاز ہو چکے ہیں۔ یہ وہ افراد، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور انہوں نے حسنہ کی تکذیب کی۔ یہاں سے اس مطلب کو زیادہ بہتر طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں اطمینان ہوتا کہ ہاں آخرت میں اجر و ثواب ملنے والا ہے تو پھر وہ یقیناً تصدیق کرنے والے بنتے، تکذیب کرنے والے نہ بنتے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، انہوں نے حسنہ اس کی تکذیب کر دی، یعنی اس کو جھٹلا دیا، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم ان کے لیے سامان کر دیتے ہیں مشکل منزل کا۔ تو پھر تو ہونا یہی ہے کہ وہ گھاٹی جو اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس کا راستہ انہیں دشوار لگ رہا ہے تو اس کی طرف تو وہ گئے نہیں، تو پھر ہونا کیا ہے؟ زیرو سے جب یہ نیچے جائیں گے تو گراف نیگیٹو کے اندر اور مائنس میں آ جائے گا، تو پھر وہ جو پستی ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچے گی۔ یہ گویا پروردگار عالم نے طنز کیا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، بڑی آسانی کے ساتھ تم اس مشکل منزل میں پہنچو گے، یہاں پر تمہیں ابھی یہ چیز آسان لگ رہی ہے، مگر جس کا نتیجہ جو ہے وہ مشکل منزل ہے جہاں پر تم پہنچو گے، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، وہ بڑا بے نیاز بن رہا تھا کہ اس کا مال جو ہے بس اسے خدا سے بے نیاز کر سکتا ہے، تو یہ اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اذا تردا، جب یہ منہ کے بل گرے گا۔ اب یہ منہ کے بل گرے گا، موت کے منہ میں، قبر میں جائے گا، جو برزخ کا پیریڈ ہے، اور بالآخر قیامت میں جب یہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا تو پھر یہ مال اسے بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح یہ مال تو اس وقت فائدہ پہنچاتا جب یہ آتا ہوتا، آتا جب یہ دینے والا بنتا، وتقا وصدقا بالحسنہ ہوتا، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، یہ اپنے مال کے ساتھ خوش رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا۔ اب پروردگار عالم کنکلوڈ کرتا ہے، ان علینا للہدا، ہمارے ہی ذمے پر ہے ہدایت دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا کے سارے اختیارات ہمارے ہیں۔ یہ پروردگار عالم گویا سمجھا رہا ہے کہ وہ صرف وہ خالق نہیں ہے بلکہ رب ہے، اور تربیت کا لازمی جز یہ تھا کہ بقا اور ارتقاء کا اہتمام کیا جائے، یعنی اس کو سروائیو کرنے کے لیے بھی ایک ماحول دیا جائے، اور اس سروائیول کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ایوالو کر سکے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس کمال تک پہنچ سکے کہ جہاں تک پہنچنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی تھی، اس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت رکھی گئی تھی۔ پروردگار فرماتا ہے یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ذمے پر ہے کہ ہم ہدایت کریں، اور آخرت کا اور دنیا کا سارا اختیار بھی ہمارا ہے، لہٰذا اگر ہمیں کوئی مائنس کر دیتا ہے، ہم سے اگر کوئی بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لا يصلاها الا الاشقى، کہ جس کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو بدترین بدبخت ہے، اور وہ کون ہے؟ الذی کذب وتولی، وہ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ کو پھیر لیا۔ نبیوں کا پیغام کچھ نہیں ہے، امام کا پیغام کچھ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیتیں کچھ نہیں ہیں، قیامت کچھ نہیں، جھٹلا دیا۔ وتولی اور منہ پھیر کر دوسری طرف ہو لیا، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو توجہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ اٹینشن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نبیوں کے پیغام کی طرف۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو پھر اس آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے بچا رہے گا وہ جو انتہائی پرہیزگار ہے۔ اب اس کے مصادیق میں اگر آپ دیکھیں تو جب اشقا کہہ دیا تو پھر واپس سے یاد کر لیجئے کہ آخرین کے اندر جو شقی ترین ہے، اولین کے اندر جو شقی ترین تھا اس کو ہم پیچھے دیکھ چکے سورہ شمس کے اندر، کہ وہ شخص کے جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے اور اسے قتل کر دیا، اور آخرین کے اندر جو شقی ترین ہے وہ کون ہوگا؟ جس نے حضرت امیر کے سر کے اوپر ضربت لگائی اور انہیں شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس تقابل سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اتقا کا ایک بہت اہم مزداد بنیں گے وہ خود حضرت امیر بنیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا رہے گا انتہائی پرہیزگار، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ اس پاکیزگی کو حاصل کر سکے، اور جو پاکیزگی اس کے اندر ہے اس کو مینٹین کر سکے۔ دونوں مطلب بالکل درست ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو اس انفاق کے ذریعے سے، یعنی کہ ایک تو مروت ہے، مروت جو ہے وہ بھی پسندیدہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے تو آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کریں کہ آپ کا برا وقت تھا تو اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب اس کے اوپر برا وقت آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مگر ایک اور بھی نیت کی پاکیزگی ہے کہ جہاں پر ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے خالصتاً لوجہ اللہ، وہ جو ہم سورہ دہر کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اے گروہ مسکین و یتیم و اسیر جو تمہیں کھلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، ہم تم سے نہ کسی قسم کی جزا چاہتے ہیں، ارے ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ وہی چیز گویا یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اس پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ انفاق کے ذریعے سے بدلہ دے رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اور صرف اپنے رب اعلی کی قربت چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب یہ لوگ بہت زیادہ راضی ہوں گے، یعنی یہ خود بھی بہت خوش ہوں گے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لسعیہا راضیہ، وہ چہرے ہوں گے کہ جو میدان قیامت میں اپنی کوششوں سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اور وہ والی بات جو سورہ فجر میں ہم نے پڑھی تھی، راضیتم مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو یہ جو اس طرح کے ایفرٹس کرنے والے ہیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے انہیں رضایت کی سند ملتی ہے۔ یہ آیت نمبر 21 جس پر یہ سورہ لیل بھی مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، آج ہمیں سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ دو سوروں پر گفتگو کرنی ہے، اور یہ دونوں مختصر سوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو پہلے سورۃ الزہا، مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ 11 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور چونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں وضحا کہہ کر پروردگار عالم نے زحا کی قسم کھائی ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ زحا قرار پایا۔ اب آئیے ذرا اس کے متن کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والضحا، دھوپ چڑھتے وقت کی قسم۔ اب یہ دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی قسم سے کیا مراد ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی پرائم کی طرف بڑھتا ہے، تو چاشت کا وقت اور پھر اس کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے کا وقت، یہ بہت ہی پیک کا وقت ہوتا ہے کہ جب دھوپ اپنی پورے شباب پر ہوتی ہے اور پوری طریقے سے زمین کے اوپر اس کی کرنیں بکھر رہی ہوتی ہیں۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ اس کا سناٹا چھا جائے۔ اچھا، اب ان دونوں قسموں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپوزٹ معاملہ ہے۔ ایک ہے وہ وقت کہ جب سورج اپنے عروج پر ہے، اور ایک ہے رات کا سناٹا کہ جہاں پر سورج نظر بھی نہیں آ رہا۔ لیکن پھر ہوتا یہی ہے کہ رات جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو وہی چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ابتدا میں یہ ہوئی تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک گیپ آ گیا، ایک بریک آ گیا، ایک پوز آ گیا، جو چند دنوں کا بریک تھا، اور جس کے حوالے سے پھر مشرکین نے تانے دینا بھی شروع کر دیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ پہلے وحی نازل ہو رہی تھی اور اب وحی نازل نہیں ہو رہی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا مقصد ریڈیکیول کرنا تھا کہ وہ کسی طریقے سے استہزاء کریں، مذاق اڑائیں۔ تو پروردگار عالم نے ان دو قسموں کے ساتھ پروردگار عالم نے مخاطب کیا اپنے حبیب کو اور ارشاد فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی گویا ان قسموں کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح سے ایک عارضی درمیان میں ایک گیپ آتا ہے، اسی طریقے سے حکمت پروردگار اس بات کی متقاضی ہوئی، مصلحت پروردگار یہ تھی کہ درمیان میں ذرا سا پوز آئے اور پھر اس کے بعد واپس سے وحی کا سلسلہ بحال ہو جائے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا انجام آپ کے آغاز سے یقیناً بہتر ہوگا، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورد نظر ہیں، پروردگار عالم کی عنایتیں ہمیشہ شامل حال نہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ مختلف فیزز ہوتے ہیں کہ جن سے تبلیغ کے مراحل گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو پوری آخرت اور پوری دنیا کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو عنایات پروردگار ہیں ان کے مقابلے میں جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ بہت زیادہ نمایاں ہوگا۔ تو آخرت کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہوئے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ آخرت آپ کی بہتر ہوگی اس دنیا سے، جس کو اولی کہہ کر یہاں پر ظاہر کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ لیل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت اور دنیا سارے اختیارات ہمارے ہیں، یعنی یہ سارے فیصلے ہم نے کرنے ہیں، اور وہیں پر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ان علینا للہدا، ہمارے ذمے پر ہے ہدایت کرنا، و ان لنا للآخرۃ والاولی، اور آخرت اور دنیا کے سارے فیصلے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہاں گویا پروردگار عالم نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے اس کو، اور یہ سمجھا ہے کہ حبیب جو آخرت کا معاملہ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں یقیناً بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کو دنیا ہی کے اندر جو ابتدائی زمانہ اور بعد کا جو زمانہ ہے اس کے کمپیریزن کے ساتھ بھی بعض مفسرین نے سمجھا کہ اسی دنیا میں ایک اینڈ ہے اور ایک آغاز ہے۔ تو جو اینڈ ہے اس میں فتح مکہ میں نظر آتا ہے، اور پھر اگر دنیا ہی کے اینڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو پھر امام زمانہ کا ظہور ہے، حضرت مہدی کا ظہور۔ تو اس کو گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ابتدا میں جتنی بھی زحمتیں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس سے معاملہ بہت بہتر ہوتا چلا جائے گا، جس کی ایک جھلک فتح مکہ کے موقع پر نظر آئی کہ جہاں پر سارے وہ مشرکین سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر اس پوری دنیا کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے جو اینڈ کا معاملہ ہوگا، اس میں پیغمبر اکرم ہی کے ہم نام، ان کی ذریت سے امام مہدی، ان کے ہاتھوں سے یہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ تو اس کو بھی گویا سمجھایا جا سکتا ہے کہ حبیب جو آخر میں انجام ہونے والا ہے وہ اس آغاز سے بہت بہتر ہوگا، یہ زحمتیں بہرحال عارضی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کی کہ جس سے حبیب خدا اپنے خدا سے راضی ہوا؟ تو اب اسی یعطیکا کو اگر ہم سورہ کوثر والے انا آتینا کا کے ساتھ ملا لیں تو نتیجہ بہت اچھا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا انا آتینا کل کوثر، کہ حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا۔ تو یہاں پر کہا تھا کہ عطا کر دیں گے اور وہاں پر عطا کر دیا۔ اور پھر اس کی ایک اور تفسیر جو آخرت ہی کے عنوان سے کی گئی وہ یہ ہے، اور یہ جناب محمد حنفیہ سے یہ روایت ہے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے فرزند، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہی واللہ الشفاعہ، کہ یہ شفاعت ہے، اللہ کی قسم یہ شفاعت ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مرتبہ اور منصب عطا کیا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ آیت بہت امید افزا آیت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کی شفاعت کے ذریعے سے امت کے بخشوانے کے حوالے سے ایک امید کر دیا ہے کہ جو روشن کیا گیا ہے، یقیناً اس کی شرائط ہیں وہ اپنے مقام پر۔ اب اس کے آگے پروردگار عالم نے ماضی میں جو اپنے حبیب کے اوپر عنایتیں کی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا، یعنی یہ سمجھانے کے بعد کہ حبیب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے، یہ حکمت تھی، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اسی دنیا کے اندر جو ماضی میں عنایتیں ہو چکی ہیں ان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ اب یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی یہ مفسرین کے جو جناب ابو طالب کے حوالے سے بہت اچھی رائے نہیں بھی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی مثلا جلالین نے وہاں پر جناب ابو طالب کا خاص تذکرہ کیا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی، تو یتیم ہی وہ پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 برس کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب ہی کے حوالے کیا تھا وفات سے پہلے، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ان لہو شانن کبیرہ، کہ یقیناً اس بچے کی ایک بہت بڑی عظیم شان ہے۔ تو جس چیز کو جناب عبد المطلب احساس کر رہے تھے اس کے بعد مربی کا انتخاب بھی انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً کیا تھا، اور جناب ابو طالب پھر ان کے کفیل قرار پائے، مربی قرار پائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کفالت کو جو جناب ابو طالب کے ہاتھوں سے انجام پائی ہے اپنی طرف نسبت دی ہے اور اپنی عنایتوں میں شمار کیا ہے۔ کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا، فآوا تو اس نے آپ کو پناہ دی، ووجد اگر ضالن فہدا، اور آپ کو گمنام پایا تو ہدایت کر دی۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے بہت سو کو دھوکا ہوا، کہ یہاں پر زالن زالن کا تو ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ گمراہ ہو، لیکن فقط گمراہ ہی اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا۔ عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو محاورہ ہے کہ ذل اللبن فی الماء، کہ دودھ پانی کے اندر کھو گیا، یعنی پانی کے اندر جب دودھ کو مکس کیا جائے گا تو دودھ اب نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں پر ڈیزولو ہو گیا اور نظر نہیں آ رہا۔ اس بات کو ایکسپلین کیا امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں، کہ جب مامون نے اس حوالے سے کوشچن کیا اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے تو امام رضا علیہ السلام نے اس کو ایلیبریٹ کیا کہ وجدک ضالن فی قوم لا یعرفون حقک، کہ آپ کے رب نے آپ کو پایا آپ کی قوم میں گمنام، کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کون ہے، لا یعرفون حقک، اور وہ آپ کے حق کو نہیں جانتے تھے، فہد الناس الیک، تو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کر دی آپ کی جانب۔ اب اس کے بعد یہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی جو عنایت پروردگار عالم نے ریفر کی ہے ماضی کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، دوسرا وجدک ضالن، کہ آپ گمنام تھے، آپ لوگوں کے درمیان معروف نہیں تھے، فہادا تو اللہ نے ہدایت کر دی، کس کی ہدایت کر دی، لوگوں کی ہدایت کر دی، کس کی طرف کر دی، آپ کی طرف، تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ سے استفادہ کریں۔ یہ 2 عنایتیں ماضی کی۔ پھر اس کے بعد تیسری عنایت جو پروردگار عالم نے گنوائی ہے وہ وجدک عائلن فاغنا، کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہ ایک مرتبہ پھر غور کرنے والی بات ہے کہ کس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے غنی کر دیا، تنگ دست پایا یعنی مالی اعتبار سے مشکل میں، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنا مال پیغمبر اکرم کے اوپر نثار کرتی ہیں اور پیغمبر اکرم اسلام پر قربان کرتے ہیں، تو یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار اسے اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دونوں کی وفات جب ہوئی ہے بعثت کے 10ویں سال، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے مخاطب کیا اور پوری امت کو اس حوالے سے ایک نصیحت کی، فاما الیتیم فلا تقہر، تو یتیم کو مت جھڑکیے، یتیم پر سختی مت کیجیے. واما السائل فلا تنہر، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکنے کی گنجائش نہیں ہے. واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیے، ظاہر کرتے رہیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے عملی طور پر ان تمام تر کاموں کو انجام بھی دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. یتیم کے بارے میں پیغمبر کی یہ نصیحت ہے کہ دونوں جو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی، اس کو ملا کر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا و کافل الیتیم کا ہاتین فل جنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح سے جنت میں ہوں گے. یعنی جس طرح سے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے ہم جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. تو یہ پیغمبر اکرم کے اپنے کردار اور سیرت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس طریقے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی حضور نے لوگوں کو تشویق دلائی، شوق دلایا کہ وہ یتیموں کی خبر گیری کریں. اور جو سوال کرنے والے ہیں، یعنی جو فقراء ہیں، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. یعنی ایک ہے ان کو دینا، اور ایک ہے ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے. اور پھر آخری نصیحت کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ آپ اپنے رب کی نعمت اس کو ظاہر کرتے رہیے، یعنی زبان کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی. اگر پروردگار عالم نے دولت دی ہے تو پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کے آثار انسان کی زندگی میں نظر آئیں. وہ اپنے مالی واجبات کو ادا کرے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جتنے بھی صدقات وغیرہ ہیں وہ دے، مگر پھر ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ اسی کی اولاد جو ہے وہ اس دولت سے استفادہ نہ کر رہی ہو، یا وہ خود جو ہے وہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہو. ایک ہے حاکم ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری، وہ الگ چیز ہے، لیکن عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر خدا نے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، تو فضول خرچی نہ ہو، عیاشی نہ ہو، لیکن بہرحال نعمت پروردگار کا ان کی زندگی کے اندر ایک اثر نظر آنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر یہ کر کے دکھایا کہ یہاں پر جو دو خاص نعمتیں پروردگار عالم نے جن کو ریفر کیا تھا، جناب ابو طالب کی پناہ اور جناب خدیجہ کے ذریعے سے تنگ دستی کا دور ہونا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن کے ذریعے سے اس سال کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ذریعے سے ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی پیغمبر اکرم نے کیوں اس سال کو عام الحزن قرار دیا. وہ اسی لیے کہ یہ دو نعمتیں تھیں کہ جو اس سال پیغمبر اکرم سے دور ہوئی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر مدنی زندگی کے اندر بھی پیغمبر اکرم اپنے مہربان چچا جناب ابو طالب کو یاد کرتے ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورہ علم نشرہ. یہ مضمون کے اعتبار سے اتنا متحد ہے کہ بہت سارے علماء کرام اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر سورہ والضحیٰ کو پڑھا جائے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ سورہ علم نشرہ کو بھی ساتھ میں تلاوت کیا جائے. اور ایسا ہی معاملہ سورہ فیل اور سورہ لئیلاف قریش کا بھی ہے کہ اس کے بھی جو مضامین ہیں وہ اتنے متحد ہیں کہ اس کا بھی فقہی حکم پھر یہی بنتا ہے. اچھا، اب ذرا سا ہم سورہ علم نشرہ کو، جو 94 نمبر کا سورہ ہے، 94 چیپٹر، اس کو دیکھ لیں. مختصر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہیں کر دیا؟ اب آپ اس کو پیچھے سے لنک کیجئے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی عنایتیں گنوائی تھیں، علم یجد کا یتیما فآوا، کہ آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دے دی، وجد کا ضالا فہدا، آپ کو گمنام پایا تو پروردگار نے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے درمیان معروف کیا کہ لوگوں کی ہدایت ہو گئی آپ کی طرف، وجد کا عائلا فاغنا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا، وہی جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے. یہ گویا انہی عنایتوں کے اندر ایک کنٹینیویشن ہے، یہ چوتھی عنایت ہے کہ جو یہاں پر گنوائی جا رہی ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر سینہ اور دل تنگی کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ جو بات بیان کرنی ہے رسول کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ وہ بات کو بیان کرے. تو اب اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی مبلغ یا کوئی داعی یا کوئی بھی دین کی ترجمانی کرنے والا وہ ریسٹلیسنیس فیل کرے، اگر اپنے دل کے اندر تنگی فیل کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پائے گا. اور رسول کے کاموں میں سے یہ ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے. بلاغ کرے یعنی امپارٹ کرے، کمیونیکیٹ کرے، اور مبین اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ شرح صدر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، کہ جس کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت کر دے، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی ہدایت کر دیتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، یعنی وہ اپنے دل کے اندر ایک ایکسیپٹنس فیل کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایک چارم، ایک اٹریکشن فیل کرتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ایبزارپشن فیل کرتا ہے کہ گویا وہ اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، جس طرح سے مقناطیس کی طرف لوہا کھچ کر آتا ہے، وہ اسی طریقے سے اسلام کے لیے ایک رغبت محسوس کرتا ہے۔ اب یہ بات پھر ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پروردگار عالم سے جو دعائیں مانگی تھی ان میں یہ چیز شامل تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ قرآن کی دعاؤں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہوں کو بھی کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ جب میں بات کروں تو یہ لوگ میری بات کو سمجھیں کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا اور یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی عنایتوں میں اس کو شمار کیا کہ علم نشرح لک صدرک، کہ حبیب کہ ہم نے پہلے ہی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی ہم نے آپ کے دل کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے، آپ کے سینے کے اندر تنگی نہیں ہے، ووضعنا عنک وزرک اور ہم نے آپ پر جو بوجھ تھا اس کو ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک وہی بوجھ کے جو آپ کی پیٹ کو توڑ رہا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مشرکین کے درمیان اعلان رسالت سے پہلے جو ذمہ داری جو وقت گزار رہے تھے، دیکھ رہے ہیں لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، کس طرح کی پستی میں مبتلا ہیں کہ جوا کھیلتے ہیں اور اس کو سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کو بہادری سے تعبیر کرتے ہیں، آپ اس پستی کا اندازہ کیجئے۔ تو اس میں کسی شخص کا رہنا، ایک عام شریف انسان کا رہنا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو پیغمبر اکرم اس حوالے سے ایک زیادہ اپنے اندر فیل کرتے تھے کہ یہ لوگ کیوں اتنی پستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ان دونوں کا لنک جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ذمہ داری پروردگار کی طرف آنی تھی اس کے لیے پیغمبر کا سینہ کھول دیا، اور وہ جو احساس تھا کہ یہ لوگ کیوں اتنی پستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے اوپر وحی کو نازل کر کے ایک ذمہ داری دی۔ وہ ذمہ داری اٹ سیلف بہت بھاری ہے، اسی لیے ہم سورہ مزمل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری جو قول ہے، بھاری بوجھ ہے، وہ ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اب اس کے مقابلے میں جو ان جاہلوں کے درمیان پیغمبر اکرم کی جو فیلنگز تھی اس کے مقابلے میں جب یہ کام کرنے کا موقع ملا وہ بوجھ ہٹ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اس کام کو جو انجام دیا ہے تو پروردگار نے اپنے حبیب کو ایک وزیر بھی عطا کیا۔ یہاں پر پھر واپس چلے جائیے اس آیت کی طرف کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اے پروردگار میرے لیے ایک وزیر قرار دے، جو میرا بھائی ہے ہارون میرا بھائی ہے اسی کو میرا وزیر قرار دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ وزیر اس کو کہتے ہیں کہ جو وزر کو بانٹے، جو بوجھ کو بانٹے، یعنی جو بوجھ کسی اور کے اوپر تھا وہ وزیر آ جاتا ہے تاکہ ساتھ میں شیئر کرے اور اس وزن کو اپنے اوپر لے لے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام وہ وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ وزیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا پروردگار میرا داخلہ بھی صدق کے ساتھ ہو، میرا نکلنا بھی صدق کے ساتھ ہو، اور میرے لیے اپنے پاس سے واجعل لی من لدنک اپنے پاس سے سلطانا نصیرا، ایک طاقتور مددگار قرار دے۔ تو پروردگار عالم نے گویا وہ بات یہاں پر ریفر کی ہے کہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ ہم نے آپ کے لیے ایک وزیر قرار دے دیا اور اس کے ذریعے سے گویا آپ کا جو بوجھ تھا وہ بانٹنے والا آ گیا، وہی بوجھ کہ جو آپ کی پیٹ کو توڑے دے رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، جس کی تفسیر کے اندر وہ روایت آئی ہے کہ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ لہٰذا ہم کلمے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اذان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ واپس پروردگار فرماتا ہے اور تکرار کے ساتھ، فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا، کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، انما العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھے گی کہ اگر ایک مشکل ہے تو وہ مشکل دور ہوگی، پھر اس کے بعد اگر کوئی مشکل آئی تو پھر وہ مشکل دور ہوگی۔ تلک الایام نداولہا بین الناس، دن ہے کہ جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سورہ آلہ کے اندر، ونیسرک للیسرا، کہ ابھی ہم آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ اس آسان منزل تک آپ کو لے کر جائیں گے۔ بوجھ ہے، کام سخت ہے، قولن ثقیلا ہے، مگر یہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وزیر بھی ہم نے دے دیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا یہ بوجھ جو ہے بانٹنے والا موجود رہے اور یہ کام آہستہ آہستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر دوسرے کام میں لگ جائیے، یعنی اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھنا ہے۔ اگر ایک ٹاسک پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو دوسرے ٹاسک کے لیے آمادہ کریں، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہ بہرحال یہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے پوری امت کو میسج دیا جا رہا ہے، اور وہ جو مشہور محاورہ بھی ہے کہ خالی دماغ جو ہے وہ پھر دوسرے ایسے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضور تو چونکہ معصوم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سب کے لیے یہ ایک میسج بن جاتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے فإذا فرغت فانصب، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ پھر جنت ہے، یہاں پر تو کام ہے۔ فإذا فرغت فانصب، کہ جب ایک کام مکمل ہو جائے تو پھر دوسرے کام کی طرف لگ جائیے۔ جو دوسرے بہت سے کام ہیں کہ جو کرنے والے ہیں، پرائیورٹی لسٹ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلا ٹاسک، پھر دوسرا ٹاسک، پھر تیسرا ٹاسک۔ تو پہلا کام مکمل ہو گیا، دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ جب سارے کام مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آگے کا انتظام کرنا۔ اسی لیے اس کی تشریح کے اندر جہاں یہ آیا ہے کہ مثلا واجب نماز پوری ہو گئی تو پھر مستحب نافلہ کی طرف چلے جائیے، دعاؤں کے اندر چلے جائیے، وہیں پر اس کی ایک تشریح یہ بھی آئی ہے کہ جب آپ ایک کام مکمل کر لیں، یعنی یہ جو رسالت کا کام سارا آپ نے مکمل کر لیا، جب دین پہنچا دیا، تو فن سب پھر اس کے بعد علی کو اس مقام کے اوپر، جو مقام امامت ہے، اس کے اوپر مقرر فرما دیجئے۔ اس کے لیے کسی قسم کی خیرت کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، جو بعض افراد کو اشتباہ ہوا ہے۔ یہ الفاظ خود چونکہ اس کے متعلق جو ہیں کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ ایبسولوٹ ہے، لہٰذا جو اس کے بارے میں تشریحات آئی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل اس کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگائیے۔ یہ اس کی ایک تشریح کی مزید ایلوبریشن ہو گیا، اس کا ایکسپلینیشن ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 8 کہ جس کے اوپر علم نشرح کا یہ سورہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔